الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے موضوع الفاظ میسر نہیں آ رہے ہیں اور آج ایک عرصہ دراز کی تمناؤں کے بعد آپ حضرات کے مبارک چہروں کی زیارت میری ایسی بڑی سعادت ہے جس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. عرصہ دراز سے یہ خواہش بھی تھی اور کسی درجے میں کوشش بھی تھی کہ اس خطہ زمین میں بذات خود حاضر ہو کر آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہو، لیکن کل شیء مرہون بوقت. باوجود خواہش اور کوشش کے ایک عرصے دراز تک اس کا موقع نہیں مل سکا. میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں اللہ جل جلالہ کے بعد اپنے بہت ہی پیارے بھائی حاجی فاروق صاحب کا، جنہوں نے کئی سال سے مسلسل میری یہاں پر حاضری کے لیے بار بار اصرار بھی فرماتے رہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، یہاں تک کہ الحمدللہ آج وہ خواب پورا ہوا اور آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا. حقیقت یہ ہے کہ جس محبت، جس خلوص، جس گرم جوشی اور اخلاص کے ساتھ آپ حضرات نے مجھ ناکارا کے ساتھ معاملہ فرمایا، میں اس کے اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ جل جلالہ سے ہی دعا اور التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی بہترین جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اس وقت علماء کرام کا اجتماع ہے اور اس اجتماع کے لیے مجھے ایک موضوع بھی دیا گیا ہے کہ اس پر آپ حضرات کی خدمت میں بات کروں، اور حقیقت یہ ہے، میں بغیر کسی تکلف اور تصنع کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے حضرات علماء کرام سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ یہ تامل ہوتا ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا، اور مجھ جیسا طالب علم ان کو کیا نصیحت کرے، اور میں اپنی حیثیت سے اس بات کو بلند پاتا ہوں کہ علماء کرام کو کوئی نصیحت کرو، لیکن ہم سب آپس میں بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مدارس میں ہم نے تعلیم پائی ہے ان مدارس میں ایک طریقہ کار چلا آتا ہے، تمام دینی مدارس میں معمول ہے، یقیناً یہاں بھی ہوگا کہ جب طالب علم اپنے کسی استاد سے کوئی سبق پڑھ کر آتے ہیں تو پھر طلبہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہی میں سے کسی شخص کو منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ استاد سے سنے ہوئے سبق کا تکرار کرائے۔ یہ طریقہ ہمارے سارے دینی مدارس میں چلا آتا ہے۔ اب وہ جو طالب علم تکرار کرانا ہوتا ہے، وہ اس تکرار کرانے کی وجہ سے باقی طالب علموں کا استاد نہیں بن جاتا، وہ ساتھی ہی رہتا ہے، دوست ہی رہتا ہے، استاد نہیں بنتا، لیکن اپنے سے بڑے استاد کی بات کو باقی طلبہ کے سامنے دوہرا دیتا ہے تاکہ خود بھی یاد ہو جائے اور دوسروں کو بھی یاد کرے۔ اس کو تکرار کہتے ہیں، بلکہ تکرار کا جنم ہمارے ہاں اردو میں بعض اوقات بڑے غلط معنی میں بھی آتا ہے، یا جب تکرار کو مونث بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، تو وہ کہتے ہیں میری اس کے ساتھ تکرار ہو گئی، یعنی اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ تو جب کبھی ہم دینی مدارس کے ماحول سے ہٹ کر کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ طلبہ تکرار کر رہے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا وجہ پیش آ گئی کہ یہ آپس میں تکرار میں مبتلا ہو گئے، وہ تکرار کا مطلب جھگڑا سمجھتے ہیں۔ لیکن دینی مدارس کے ماحول میں ایک عام بات ہے کہ ایک طالب علم دوسرے طلبہ کو تکرار کراتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کوئی استاد نہیں بن جاتا، آج ایک طالب علم نے تکرار کرایا، کل دوسرے طالب علم نے کرایا، پرسوں تیسرے طالب علم نے کرایا، ہیں سب آپس میں ساتھی ہی۔ تو جب کبھی حضرات علماء کرام سے مجھے کچھ خطاب کرنے کی نوبت آتی ہے، باتیں ہیں جو کسی خاص ترتیب کے بغیر متفرق طور سے آپ حضرات کی خدمت میں بطور تکرار عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اخلاص کے ساتھ بیان کرنے اور اخلاص کے ساتھ سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شبی صاحب قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا کہ عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے. آج کل یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگوں میں یہ وبا پھیل گئی ہے کہ خود اپنے آپ کو عالم کہنے لگے ہیں, اور بعض اوقات اس قسم کے کلمات زبان پر آتے ہیں کہ میں عالم ہوں. بعض اوقات یہ کلمات زبان پر آتے ہیں کہ ہم چند علماء نے بیٹھ کر یہ کام کیا, تو گویا اپنے آپ کو خود عالم کے صف میں شمار کر لیا. تو فرمایا کرتے تھے کہ عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے, اگر ہم صحیح معنی میں طالب علم بن جائیں تو یہ بھی بہت اونچی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. عالم بننا تو بڑی بات ہے. اور اس پر میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا, حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کا ایک ارشاد. فرمایا کہ ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے عقلاء, ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر آ جائیں اور شریعت اسلامی کے کسی بھی ایک مسئلے پر, کسی بھی مسئلے پر بڑے سے بڑا اشکال, بڑے سے بڑا اعتراض لے کر آ جائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ دو منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہوں. شریعت کے کسی بھی مسئلے پر ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر آ جائیں اور بے اشکال پیش کریں تو دو منٹ میں لاجواب کر سکتا ہوں. یہ فرمایا. پھر فرمایا کہ پھر میں تو ادنا طالب علم ہوں, علماء کی تو بڑی شان ہے, علماء کی تو بڑی شان ہے, میں ایک ادنا طالب علم ہوں, اور اس ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے دنیا کے سارے عقلاء کو اسلام کے بارے میں کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. تو علماء کا تو کیا شان ہو, ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم ہی فرماتے رہے, ادنا طالب علم, کبھی عالم نہیں فرماتے. اور یہ در حقیقت قرن اول سے یہ بات چلی آ رہی. آپ حضرات میں سے جنہوں نے کبھی دیکھا ہوگا در مختار میں واقعہ لکھا ہوا ہے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت حسن بصری پہلی صدی کے تابعی ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں, ولی اللہ ہیں, اولیاء کرام کا شجرہ جا کر حسن بصری سے ملتا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ جا رہے تھے, کسی نے ان کو آواز دی اور یا فقیہ کہہ کر پکارا, یا فقیہ, تو جواب نہیں دیا, یعنی یہ کہہ کر یہ کہا کہ یہ تو کسی فقیہ کو پکار رہا ہے, مجھے تو نہیں پکارا, جواب نہیں دیا. پھر اس نے دوبارہ پکارا, دوبارہ پکارا, قریب آ کر کہا کہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں یا فقیہ. تو فرمایا اب حل رائے فقیہ, کبھی کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے آپ سے جو مجھے فقیہ کہہ کے تم خطاب کر رہے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. فقیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو اور جو ہر وقت آخرت کی فکر میں مبتلا ہو, وہ ہے فقیہ. مجھے فقیہ, تم مجھے فقیہ کر. تو وہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ خود فقیہ نہیں سمجھتے تھے, بلکہ دوسرا جب کبھی فقیہ کے لفظ سے خطاب کرتا تو اس سے اس پر اعتراض کرتے تھے کہ تم مجھے فقیہ نہ کہو. تو ہمارے سارے اسلاف کرام کا معمول یہ رہا کہ اپنے آپ کو ساری زندگی طالب علم سمجھا, اور پھر میرے حضرت والد ماجد قدر صلی اللہ تعالیٰ صدرہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ طالب علم کی تعریف کیا ہے. طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ طالب علم اس کا نام ہے جس نے کسی مدرسے میں داخل ہو کر اپنا نام رجسٹر کرا لیا اور مدرسے میں داخل ہو گیا، اس کو طالب علم کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، محض اس بات سے طالب علم نہیں ہوتا. طالب علم وہ ہے جس میں علم کی طلب ہو. علم کی طلب کے معنی یہ کہ ایک پیاس ہے، نہ مٹنے والی پیاس، نہ بجھنے والی پیاس، نہ مٹنے والی بھوک، کہ جب تک آدمی اگر بھوکا ہو تو جب تک کھانا نہ کھا لے چین نہیں آتا، پیاسا ہو تو پانی نہ پی لے تو چین نہیں آتا. طالب علم وہ ہے کہ جس کے دل و دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو، اور جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے اس وقت تک اسے چین نہ آئے، وہ ہے طالب علم. یہ جو مقولہ مشہور ہے طالب العلم من المہدی الی اللحد، لوگ اس کو حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں، حدیث تو ہے نہیں لیکن مقولہ ہے، اور مقولہ بالکل صحیح ہے کہ علم کی طلب ماں کے پالنے سے شروع ہوتی ہے اور لحد تک جاتی ہے، کسی وقت اس کو ختم نہیں ہونا، کسی وقت اس کو انتہا تک نہیں پہنچنا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پر ہیں، شدید بیمار ہیں، اور اس حالت میں ایک شاگرد عیادت کے لیے جاتا ہے بیمار کرسی کے لیے، اور جا کر حال پوچھتا ہے تو حال تو بتا دیا مختصرا، جو بھی کیفیت تھی وہ بتا دی. پھر فوراً اس شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ حج میں رمی جمرات، جمرات کو جو کنکر مارے جاتے ہیں، وہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے؟ یہ مسئلہ اس آدمی سے جو عیادت کرنے کے لیے آیا ہے اس سے یہ پوچھ رہے ہیں. تو وہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت پیدل کرنا افضل ہوگا کیونکہ پیدل کرنے میں مشقت زیادہ ہے. فرمایا نہیں. کہا کہ اچھا پھر سوار ہو کر کرنا افضل ہوگا؟ فرمایا نہیں، بلکہ پہلے دن کی رمی، جمرہ عقبہ کی رمی سوار ہو کر کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر کی تھی، اور باقی دنوں میں پیدل چل کر کرنا افضل ہے کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کر کی. یہ مسئلہ اس کو بتا دیا. فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ سن کر میں جب باہر نکلا، چند قدم چلا تھا تو گھر سے لوگوں کے رونے کی آواز آئی، پتہ چلا کہ روح پرواز گئی. تو عین وفات سے چند لمحوں پہلے تک دل و دماغ کسی علمی مسئلے کی تحقیق میں لگا ہوا ہے. یہ ہے طلب العلم من المہدی الی اللحد. حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دار العلوم دیوبند کے مفتی اعظم، جن کا عزیز الفتاوی آج ہم سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، 10 جلدوں میں ابھی تک 10 جلدیں چھپی ہیں، وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اس سے بڑا مفتی. میں نے اپنے والد ماجد قدر صلی اللہ تعالیٰ صدرہ سے سنا کہ وہ جب آخر وقت انتقال کا وقت آ رہا تھا تو ہاتھ میں ایک استفتہ تھا اور اس کو پڑھ رہے تھے اور جواب لکھنا چاہ رہے تھے، اسی میں روح پرواز کر گئی اور اس استفتہ جو ہے وہ سینے پر آ کر گر گیا. تو آخر وقت تک علمی مشغلہ، علم کی طلب مرتے دم تک جاری ہے. طلب العلم من المہدی الی اللحد، یہ ہے وہ ہوتا ہے طالب علم جس کو ہر آن اور ہر لمحے کسی نہ کسی مسئلے کی تحقیق کا کی ایک بھوک، اس کی ایک پیاس دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ جب تک وہ حال حل نہ ہو جائے اس وقت تک چین نہیں آتا. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رو فرمایا کرتے تھے کہ بھائیو آج ہم لوگوں نے طلب علم کو ایک خاص حد تک محدود کر کے اس پر قناعت کر کے بیٹھ گئے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بچھا. اگر قناعت نہ کرتا, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کی بڑی ممانعت فرمائی ہے, حرص مت کرو, اور فرمایا کہ منہومان لا یشبعان, دو لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. لیکن علم کی جو حرص ہے کہ یہ کسی طرح مجھے اور حاصل ہو جائے, یہ حرص محمود ہے, قابل تعریف ہے, یہ ایک طالب علم کا مقصود حیات ہے. یہاں تک کہ تمام اولین و آخرین کے علوم کے جامع کون تھے؟ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ کسی کا علم اس کائنات میں ہو نہیں سکتا جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا, ظاہر کا, باطن کا, اولین کا, آخرین کا. اس سے بڑا عالم اس کائنات میں کوئی اور پیدا نہیں ہوا. لیکن آپ کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہ آپ کہو کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم عطا کرنے کے بعد اس وقت بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. یہ وہ منزل ہے کہ جو سارے دن چلتا رہے ساری عمر بنا کر دے, تب بھی وہ منزل حاصل نہیں ہوتی. ایسی چیز ہے علم. یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے, تھکنا ہی تھکنا ہے, اور جتنا بھی آدمی آگے بڑھتا چلا جائے وہ کسی جگہ قرار نہیں آتا اس کو. اے برادر بے نہایت درگہے, ہر سے بروے میرسی بروے مائز. یہ تو ایک ایسی لامتناہی درگاہ ہے کہ جہاں پر بھی پہنچ جاؤ وہاں جا کر کھڑے نہیں ہونا, چلنا ہے آگے. یہ طلب علم اس کا نام ہے. اور پھر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ہی فرمایا کہ الحمدللہ, یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ علم کی طلب کرنے والے آنکھوں سے دکھا دیے اور مثال دی حضرت امام العصر حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ سب ذرا الحمدللہ واقف ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا علم اور مطالعے کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دورہ حدیث میں صحیح بخاری کے یا ترمذی کے سبق میں علامہ ابن حمام کی فتح القدیر کی ایک عبارت, لمبی عبارت, بنفسہ ایسے پڑھے چلے گئے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے, اس طرح تیزی سے روانی سے پڑھ کے چلے گئے. لمبی عبارت. جب طلبہ حیران ہوئے کہ یہ اس طرح فتح القدیر کی عبارت اس طرح سنا رہے ہیں جیسے کہ سورہ فاتحہ سنا رہے ہیں, تو طلبہ جب حیران ہوئے تو فرمایا جاہلی. وہ طلبہ کو جب خطاب کرتے تھے بے تکلفی میں تو یہ فرمایا کرتے تھے, جاہلی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رات یاد کر کے آیا ہوں؟ یہ عبارت رات نہیں, آج سے چند سال پہلے فلاں شاید ٹاک کے علاقے میں بتایا تھا کہ وہاں پر رمضان گزارنے کا اتفاق ہوا, تو کتاب دیکھنے کا تو ہر وقت شوق تھا, تو ان سے کبھی کتاب ہو تو کتب خانہ کوئی کتاب. انہوں نے کہا کتاب تو کتب خانہ تو کوئی ہے نہیں, کبھی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ کہ جی فتح القدیر ہے علامہ ابن حمام. کہا اچھا وہی لے آؤ. تو فرمایا اور کوئی کتاب پڑھنے کی تو تھی نہیں, اس سارے رمضان میں فتح القدیر کو بسم اللہ سے لے کر تمت کا پورا پڑھ لیا تھا. تو اس وقت جو یہ عبارت اس وقت کی یاد ہے جو اب سنا رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا, ایسا علم عطا فرمایا تھا, ایسی وسعت عطا فرمائی تھی. تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیوبند کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت کا انتقال ہو آخر شب میں. تو ہم دوڑے حضرت کے گھر کے پاس, اور حضرات بھی تھے, لیکن جا کر معلوم ہوا کہ الحمدللہ خبر غلط ہے اور حضرت بقید حیات ہیں لیکن بیمار تھے. تو فجر کی نماز کے بعد ہم حضرت کے گھر پر حاضر ہوئے اور سوچا کہ عیادت ہی کر لیں, تو دیکھا کہ گھر کے ایک حجرے میں ایک چوکی تھی, اس چوکی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. فجر کے بعد کا وقت ہے تو جھٹ پٹا ہے, یعنی پوری طرح روشنی ابھی تک دن کی روشنی پھیلی نہیں. تو وہاں چوکی پر دوزانو بیٹھ کر ایک کتاب ہاتھ میں ہے اور وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, اور چونکہ روشنی پوری نہیں ہے تو جھک کر آنکھوں کو نیچے کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر ہم نے جا کر عیادت کی, خیریت معلوم کی, حضرت نے خیریت بتائی. جب ہو گیا تو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ہمارے بہت سارے مسائل حل کیے ہیں, ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا, وہ ذرا بتا دی. کہا بھئی کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ حل نہیں ہو رہا کہ اول تو ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ کے مطالعے میں نہیں آیا, ساری زندگی مطالعہ کرتے ہی گزری ہے. دوسرے, اگر مطالعے میں کوئی مسئلہ آیا نہیں تو اس کی ایسی فوری ضرورت کیا پیش آ گئی کہ بستر علالت پر اس کو حل کرنا ضروری ہے؟ اور اگر ایسا بھی کوئی مسئلہ تھا کہ ابھی فوری طور سے حل کرنا ضروری تھا تو آپ کے شاگرد کہاں مر گئے تھے کہ کسی شاگرد ہی کو فرما دیتے کہ بھئی یہ کتاب میں یہ مسئلہ دیکھ کے مجھے بتا دو. یہ جو آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو کہ اہم بیماری کی حالت میں اندھیرے کے اندر کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو, تو یہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا, یہ آپ حل کر کے بتا دیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے بڑی معصومیت کے ساتھ یوں منہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا, بھائی ٹھیک کہتے ہو, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, مگر میں کیا کروں, یہ بھی تو ایک بیماری ہے, یہ بھی تو ایک بیماری ہے. اس بیماری کا علاج دوا سے کر سکتا ہوں, اس بیماری کا علاج کہاں سے کروں؟ یعنی چین نہیں آتا جب تک ہاتھ میں کتاب نہ ہو, جب تک کوئی مسئلہ نیا حاصل نہ ہو رہا ہو اس وقت تک چین نہیں آتا, یہ بھی تو ایک بیماری لگ گئی. تو یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے, جن کو صحیح معنی میں علم کی طلب تھی, اور علم کی طلب کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس مقام تک پہنچایا کہ دنیا نے ان کا فیض اٹھایا, ساری دنیا میں ان کا فیض پھیلا. تو پہلی بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی صحیح معنی میں طلب ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یہ طلب نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی سی چیز پر قناعت کر کے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھتا ہے, اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھتا ہے, اور وہ عجب پیدا کرتا ہے, وہ کبر پیدا کرتا ہے, وہ حب جاہ پیدا کرتا ہے, وہ حب مال پیدا کرتا ہے. لیکن جو آدمی اپنے آپ کو ہر آن طالب علم سمجھ رہا ہو تو تکبر اس کے پاس نہیں بھٹک سکتا, کبر اور عجب اس کے پاس نہیں بھٹک سکتا, اس واسطے کہ وہ تو جانتا ہے کہ میں تو طالب علم ہوں, اس واسطے کبھی کبر اس کے پاس ہے. اور کبر ایسی چیز ہے, عجب ایسی چیز ہے کہ جو حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے دل کا کبر ہے, تکبر ہے. میں بڑا ہوں لہذا دوسرے کی بات کیوں سنوں, دوسرے کی بات کیوں سمجھوں, دوسرے کی نصیحت کیوں مانوں, میں تو خود نصیحت کرنے کے لائق ہوں, میں تو خود بڑا عالم ہوں لہذا دوسرے کی بات کیوں سنوں. یہ جب دماغ میں بات آ جاتی ہے تو حق کو قبول کرنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آج میں اپنے بڑوں کی بات کہہ رہا ہوں. آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ چند کلیوں پر قناعت کرنے کے بعد علم حاصل کرنے کے دروازے اپنوں پر بند کر لیے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے کی بات سننے کو روادار نہیں ہے, بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری اس سے حفاظت فرمائے. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کی صحیح طلب پیدا فرمائے. اب دیکھیے, آپ اپنے بر صغیر کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھیے, آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے اوپر تمام تر تسلط معقولی علوم کا تھا, معقولات کا تھا, منطق, فلسفہ, ریاضی وغیرہ وغیرہ, ان علوم کا غلبہ تھا. علم اسی کو سمجھتے تھے, قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا. حدیث کا تو حدیث کی جو روایت ہے اور حدیث کی جو کا جو تحفظ ہے اس کے لیے ہندوستان میں کوئی انتظام, قابل ذکر انتظام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا, اور ان کے دل میں وہ تڑپ تھی. اس کے نتیجے میں اتنا بڑا سفر, آج کل تو آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں چار گھنٹے میں جا کر سعودی عرب میں اتر جائیں, لیکن اس زمانے میں ہندوستان سے حجاز کا سفر یہ اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالنے کے مرادف تھا. لوگ اپنے گھروں کو وصیت کر کے اور اپنی میراث وغیرہ کا انتظام کر کے کشتیوں پر سوار ہوتے تھے. کشتیاں ایک طرف چل رہی ہیں اور کئی دن چلنے کے بعد ہوا کا رخ بدلا, معلوم ہوا کہ تین دن کے بعد پھر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. اس طرح سفر ہوا کرتے تھے, مہینے لگتے تھے. اس زمانے میں آپ ذرا دل گرتا دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ انہوں نے اس زمانے میں حجاز کا سفر اختیار کیا. کس لیے کیا؟ اس لیے کیا کہ بر صغیر کا یہ علاقہ نور نبوت سے محروم ہے, احادیث نبوی کے نور سے محروم ہے. اس لیے یہاں سے سفر کر کے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حجاز کے علماء سے, علامہ ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے علم حدیث لے کر اور ہندوستان میں تشریف لائے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہندوستان اور بر صغیر, پورا بر صغیر اگر حدیث کے نور سے جگمگا رہا ہے تو وہ تنہا شیخ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ثمرہ, ان کی اس قربانی کا ثمرہ ہے. یہ علم کی طلب تھی جو ان کو باہر لے گئی, ورنہ معقولات معقولات سارا کچھ علم جو ہے وہ اسی منطق فلسفے اور اس سے متعلقہ علوم کو بنایا ہوا تھا. اور عالم سمجھتے ہی اس کو تھے جو معقولات کا امام ہو, معقولات کا عالم ہو. قرآن و حدیث کے علم کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ کام لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں علم کی طلب عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طلب علم میں جو دوسرا پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طلب علم, علم تو بڑا عام لفظ ہے, علم کے معنی ہے جاننا, اور علم اصل میں تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہو, نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علوم کا مظہر ہو, وہ ہے حقیقت علم. انما العلم, حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ علم تین قسم کے ہیں, فما سوا ذالک فہو فضل, وہ اور چیزیں زائد ہیں. لیکن اس علم کو کا جو حق ہے وہ دو چیزیں ہیں جو اس علم کے اندر داخل ہیں, اس علم کا ایک لازمی حصہ ہے, لازمی عنصر ہے. اس کے بغیر یہ علم پھیکا ہے, بے روح ہے, اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز اس میں کہ علم جو ہے صرف جان لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس علم کو اپنی زندگی میں اتارنے کا نام, جب تک اس علم کو اپنی زندگی میں اتارا نہ جائے اس وقت تک وہ علم بے روح ہے، بے جان. جان تو لیا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اس طرح نہیں پڑھی جو ہمارے علم کا تقاضا تھا، اس طرح نہ پڑھی. تو یہ علم بے جان ہے، بے روح ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں. تو علم جب تک مقرون بالعمل نہ ہو، اس کے ساتھ عمل لگا ہوا نہ ہو، وہ ایک بے جان چیز ہے، بے جسد، بے روح جسد ہے، بے روح جسم ہے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ہی سے میں نے سنا، کسی کا مقولہ ہے کہ نادل علم بالعمل فإن اجاب وإلا ارتحل، کہ جن علم اور عمل دو بھائی ہیں، جب علم آتا ہے تو وہ اپنے بھائی عمل کو آواز دیتا ہے کہ آؤ تم بھی آؤ. اگر وہ جواب دے دے تو ٹھیک، اور اگر وہ جواب نہ دے، یعنی علم نہیں آ گیا لیکن عمل نہیں آیا، تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے. تو علم تنہا تو کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو. اور اسی لیے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف علم جو ہے وہ مدار فضیلت ہوتا تو ابلیس سب سے بڑا عالم تھا. اتنا بڑا عالم، علم اتنا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو آخر وقت میں شکست دے گیا عقلی دلائل کے اندر. مشہور قصہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، عین آخر وقت میں جاتے جاتے امام رازی تک کو شکست دے گیا. بلکہ بیچ میں بات یاد آئی، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جی، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس میں تین عین ہیں، تین عین. وہ عالم بہت بڑا ہے، علم ہے تو عالم ہے، عالم کی عین ہے، اس کے بعد عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ امام رازی کو شکست دے گی. اور فرمایا کہ عابد بھی ہے، یعنی ایک زمانے تک عبادت بھی کرتا رہا، تو عبادت کی عین بھی ہے، اور عاقل بھی ہے، یعنی عقلی اعتبار سے عقل کی دلائل بھی بیٹھتی ہے. جو دلیل اس نے دی ہے نا کہ خلقتا ہوں من نار و خلقتا ہوں من طین، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دلیل پیش کی کہ اس کو تو آپ نے خلقتا نہیں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، تو اس عقلی دلیل کا جواب بھی کوئی آسان نہیں، بڑا عقلی استدلال ہے جو اس نے پیش کیا. لہذا عاقل بھی تھا، تو کہا عاقل بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، ایک عرصے دراز تک عبادت کرتا رہا. ایک عین کی کمی تھی، وہ یہ کہ عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا تو پھر اپنی سارے علم سارے عقل کو قربان کر کے یہ کہتا کہ جب میرے مالک مجھے کہہ رہا ہے تو میں چاہے وہ کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنے کو کہے میں سجدہ کروں گا. تو عالم تھا، عابد تھا، عاقل تھا، مگر ایک عین کی کسر تھی، وہ ایک عاشق نہیں. تو بھائی اگر علم تنہا کافی ہوتا تو ابلیس بہت بڑا عالم تھا، لیکن وہ علم جو مصحوب مقرون بالعمل ہو. اور یہ عمل بھی بڑا دھوکہ ہے بھائی، یہ عمل جو ہے یہ بھی بڑا دھوکہ ہے. جیسے کہ ابھی گزرا کے عبادت تو ابلیس نے بھی کی تھی، لیکن عبادت وہ معتبر ہے جو محبت کے ساتھ ہو، عشق کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں نام و نمود نہ ہو، اس میں حب جاہ نہ ہو، اس میں حب مال نہ ہو، تب تو وہ عبادت اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. لیکن جس عمل میں شیطان نے کبر داخل کر دیا، عجب داخل کر دیا، حسد داخل کر دیا، اور ریاکاری داخل کر دی، حب جاہ داخل کر دی، وہ ساری عبادت بے وزن ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پرے کاہ کے برابر اس کی قیمت نہیں. اس لیے کہ وہ نام و نمود کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو علم عمل چاہتا ہے، اور عمل عشق کو چاہتا ہے، جب تک عشق کے ساتھ نہ ملے گا اس وقت تک اس وہ عمل اللہ تعالیٰ کا معتبر نہیں ہوگا. یہ عشق کو حاصل کرنے کا طریقہ کہ اپنے ان دسائیں سے باطنی سے پاک رہتے ہوئے آدمی انسان عمل کرے، اس کا واحد طریقہ وہ ہے جو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو تلقین فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم کا معنی دو سلسلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ساتھ بھیجے، تو ان میں سے کتاب اللہ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ رجال اللہ کو ملانا ضروری ہے، ورنہ گمراہی میں پڑے گا انسان. تو اس کا طریقہ ہمارے ہاں جو متوارث چلا آیا ہے پہلی صدی ہجری سے لے کر اور ہمارے آخر دور کے اکابر علماء دیوبند تک، وہ یہ ہے کہ اپنی تزکیہ کے لیے، اپنے آپ کو اخلاق باطنہ کے سنوارنے کے لیے اور رذائل سے پاک کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے رجوع کیا جاتا ہے کہ اس سے اپنے باطن کی اصلاح کرائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر باطن کی اصلاح کرنے کے بعد وہ عمل جو ہے صحیح معنی میں عمل بنتا ہے، روح والا عمل، محبت والا عمل، عشق والا عمل. اس کے بغیر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں، جب تک کہ اس کے ساتھ محبت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر نہ ہو. اور یہ چیز عادتاً محض کتاب پڑھ لینے سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی. اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے لے کر نیچے تک، حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت عثمانی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ، ان سب نے بلا استثناء اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے سے رجوع کیا تاکہ اپنے اخلاق باطنہ کو درست کروائے. اب آپ اندازہ لگائیے، نانوتوی جیسا جبل علم اور گنگوہی جیسا ابو حنیفہ عصر، وہ ایک ایسے شخص کے پاس جا رہا ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ضابطے میں پورے درس نظامی کے بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو کسی نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے، وہ عالم نہیں تھے، آپ عالم ہیں، آپ کیسے چلے گئے؟ کہا کہ بھائی دیکھو، اس کی مثال یہ سمجھو کہ جیسے ایک شخص ہے، اس سے کہو کہ بادام کیا ہوتا ہے، بادام جو ہوتا ہے نا، بادام کیا ہوتا ہے، تو وہ اس بادام کی تعریف پر زمین و آسمان کے قلابے بنا دے، اور اس کے خواص پر کو بھی جانتا ہے، اس کی تاریخ بھی جانتا ہے، اس کا جغرافیہ بھی جانتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے. اس سے اگر کہو بادام پر ایک مقالہ لکھ دو تو بہترین تحقیقی مقالہ لکھ دے گا، جس میں بادام کی ساری خاصیات موجود ہوں گی، کا ذکر ہوگا، تاریخ کا ذکر ہوگا. لیکن سب مقالہ لکھنے کے بعد اس سے پوچھو گے کبھی کھایا بادام؟ کیا کہ جی کھایا تو کبھی نہیں. تو اس نے کھایا تو کچھ نہیں، مقالہ بہت لمبا چوڑا لکھ دیا. ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کو کچھ پتا نہیں ہے بادام کی تعریف کیا ہوتی ہے، خاصیات کیا ہوتی ہے، تاریخ کیا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن روز صبح کو اٹھ کے کھاتا ہے. تو بتاؤ ان میں سے کون افضل ہوا؟ افضل وہ ہے جس کو بادام کی ساری تعریف معلوم ہے لیکن کھاتا نہیں، یا وہ افضل ہے وہ جو روزانہ کھاتا ہے اور پتہ کچھ نہیں؟ تو بھائی ظاہر ہے جو کھاتا ہے وہی فائدہ اس کا اٹھائے گا. کہا کہ بس یہ مثال سمجھ لو کہ ہم لوگ جب پڑھے تھے تو ہم نے ساری علم کی، دین کی تاریخ، جغرافیہ، اس کا سارا فلسفہ یہ تو سیکھ لیا تھا، لیکن اپنی زندگی میں کیسے لائیں یہ ابھی تک پتا نہیں تھا. ہم حاجی صاحب کے پاس گئے تو انہیں اٹھا کر بادام منہ میں رکھ دیا کہ لو کھاؤ. تو الحمدللہ اس کا مقصد حاصل ہو. تو یہ بغیر صحبت کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بے ریا. یہ چند لمحے کی صحبت کسی اللہ والے کی میسر آ جائے تو وہ بعض اوقات سالہ سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ رخ موڑ دیتا ہے اس کا، انسان کی زندگی کا، اس کی سوچ کا رخ موڑ دیتا ہے. تو اس رخ کے مڑ جانے کی وجہ سے وہ ساری عبادت کارآمد ہو جاتی ہے. یہ چیز آج کل ہمارے اندر مفقود ہو رہی ہے. اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جا کر اپنی اصلاح کرائیں. فرمایا قال رب گزار صاحب حال شو پیش مرتے کا ملے پامال شو. یہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک علم کا کبر علم کا خناس دماغ سے نہیں نکلتا اور اس کے نتیجے میں وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, طلب علم میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک تو لازمی حصہ علم کا لازمی عنصر جس کے بغیر علم علم نہیں وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ عمل, اور عمل کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا کر اس کے آگے اپنے آپ کو پامال کر کے تب اس علم کا کی روح حاصل ہوتی ہے, وہ محبت اور عشق حاصل ہوتا ہے جو عمل کے اندر جان ڈالتا ہے. دوسرا عنصر اس کا علم کا لازمی عنصر یہ ہے کہ جو شخص علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا ہو, علم کا خزانہ اس کو عطا فرمایا ہو, تو پھر وہ اپنی ذات کا آدمی نہیں ہوتا, وہ امت کی امانت ہوتا ہے. وہ امت کی امانت ہے, اس کی پوری زندگی امت کی امانت ہے. لہذا اس علم کا لازمی حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو بھی سیراب کرے, دوسروں کو دین کی طرف دعوت دے, دوسروں کو دین کی طرف بلائے اور دوسروں کے دل میں دین کی عظمت و محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ بھی علم کا لازمی حصہ ہے, یہ اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اسی لیے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کرام کے وارث ہیں علماء. انبیاء کرام کے وارث لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم. تو یہ میراث انبیاء کی ہے, اور جب انبیاء کرام کی میراث ہے تو انبیاء کرام علم کو اپنے گھر میں لے کر نہیں بیٹھتے جو اپنے گھر میں لے کر بیٹھ گئے ہوں. انبیاء کرام اس علم کو لے کر دنیا کے آخری گوشے تک جاتے ہیں اور ان تک بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, دل سوزی کے ساتھ, ان کے دلوں میں اتر کر, ان کے سینوں کے اندر ڈھانک کر, ان کی مزاج کے مطابق, ان کی ذہنیت کے مطابق ان کو بات پہنچاتے ہیں. یہ انبیاء کرام کا سیوا ہے. تو یہ انبیاء کرام کی میراث ہے, یہ لازمت علم کا لازمی حصہ ہے. اور جب یہ لازمی حصہ ہے تو پھر اس میں ایک اور چیز, ایک اور عنصر شامل ہوتا ہے, وہ ہے قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہم نے جو رسول بھی بھیجا, جو پیغمبر بھیجا دعوت دین کے لیے, تو اس قوم کی زبان میں بھیجا جس قوم کے پاس وہ بھیجا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ بھیجا تو گیا تھا عرب میں اور زبان اس کو دی گئی عجم کی. جہاں جس قوم کے اندر کوئی رسول بھیجا گیا بلسان قومی, اسی کی زبان میں بھیجا گیا. اور یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ زبان میں صرف لینگویج داخل نہیں ہے, زبان کے اندر لینگویج اور لغت یہی داخل نہیں ہے, بلکہ زبان کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کی ذہنیت کو سمجھے, ان کے مزاج کو سمجھے, ان کے طرز فکر کو سمجھے, اور ان کے ذہنیت مزاج طرز فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے بات اس طرح کہے جو ان کے دل میں اتر سکے. یہ سب اس کے اندر داخل ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ صحیح بخاری کے اندر منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ. لوگوں سے بات کرو تو ان کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر بات کرو, ان کی ذہنیت کو سمجھ کر بات کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ کیونکہ جب تم کوئی بات اس انداز میں کہہ دو گے کہ دوسرا اس کا مطلب اپنی ذہنیت کے مطابق سمجھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جھٹلائے گا, اس کو جھٹلائے گا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کا سبب تم بن گئے. لہذا یہ بہت اہم بات ہے کہ بات ان کے مزاج, مذاق, ذہنیت,
طرز فکر کو سمجھ کر کی جائے. اس کی چند مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو, چند مثالیں دیتا ہوں. ایک مسئلہ ایک عرصہ دراز سے چلا آتا ہے, آپ سب دراز واقف ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مسئلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا نہیں تھا, ہے نا مسئلہ. اور اس کے اوپر لمبی چوڑی کتابیں بھی ہیں, تحریریں بھی ہیں, تالیفات بھی ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ علماء بریلی کے حضرات علماء کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. علماء دیوبند کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ علم غیب اللہ کی خاص صفت ہے, کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا. اب یہ عام آدمی جو ہے, جو بیچارہ عام مسلمان ہے, وہ علم غیب کے اصطلاحی معنی نہیں سمجھتا. عام آدمی تو علم غیب اور انباء الغیب کا فرق نہیں سمجھتا. اگر ایک عام آدمی پوچھے تم سے کہ حضور کو علم غیب تھا, آپ کو نہیں تھا, تو وہ سمجھے گا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیبی خبریں نہیں آتی. نتیجہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ توہین کرتا ہے, یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہے. تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ کیا مفہوم لے کر بات کر رہا ہے. تو ایک مجمع میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہو رہا تھا, اور وہاں علماء بریلی کی منتظر ماننے والے کافی لوگ تھے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر والد صاحب سے پوچھا, پہلے آپ یہ بتائیے آپ کا کیا عقیدہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ یہ کھڑے ہو کر جلسے میں پوچھ رہا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا علم غیب تھا, بہت سارا علم غیب تھا. اب بہت سارا کے لفظ نے سارا مانا, سارا مطلب سیاق ہی تبدیل کر دی. وہ حیران پریشان, ہم نے تو سنا آپ علم غیب کے منکر ہو. تو حضور والد صاحب نے فرمایا کہ ہم کہاں منکر ہیں, ہم تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا علم غیب تھا. اب یہ اس شخص کی ذہنیت کو, مزاج کو سمجھ کر جواب دیا تو وہ صحیح ہو گیا. اس نے کہا جی ہمیں تو سب لوگوں نے یہ پڑھایا تھا کہ یہ لوگ علم غیب کے منکر ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ بیچارہ علم غیب اور انباء الغیب کے فرق کو سمجھتا نہیں, لہٰذا اس کے برابر سوال کر رہا ہے. تو یہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں, آج کل بہت چلی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے دور میں اجتہاد کے بڑے بڑے مدعی پیدا ہو گئے, ہے نا, ہر شخص اجتہاد کا مدعی. اور جب وہ جو کہا تھا کہ نہر کے سر بتراکت کل دری دانت, لیکن جس کو دیکھو اجتہاد, جس کو دیکھو اجتہاد. اور یہ اعتراض کہ علماء کرام نے اجتہاد کے دروازے بند کر رکھے, اور اجتہاد کے دروازے بند کرنے کے نتیجے میں یہ زمانے کی بدلتے ہوئے حالات, زمانے کی بدلتی ہوئی ضروریات اور ان کے تقاضوں سے باخبر نہیں ہے, نہیں یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ نہیں. اور بے شمار لوگ اجتہاد کے کا علم لے کر کھڑے ہو گئے. تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کا جواب یہ دیا جائے کہ بھائی اجتہاد کا دروازہ تو 400 سال پہلے بند ہو چکا, اب جو کوئی مجتہد کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ 400 سال کے بعد کوئی مجتہد نہیں آ سکتا. یہ بات اگر کہو تو یہ ان بیچاروں کے عقل سے بالکل یہ عقل میں اترنے والی بات ہے ہی نہیں. نتیجہ یہ کہ وہ ایک عام آدمی کے سامنے بھی اگر یہ کہو گے تو وہ کہے گا بھائی انہوں نے دروازے اپنے عقل کے بند کر لیے ہیں, لہذا اب ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اب تو نئے مجتہدین کے پاس ہی جانا چاہیے. لیکن بات کیا ہے کہ جو لوگ, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, عام آدمی جو ہے جب اس کے سامنے اجتہاد کی بات آتی ہے, خاص طور سے نو تعلیم یافتہ لوگ, وہ اجتہاد کا بیچارے مطلب نہیں سمجھتے. اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ اجتہاد کو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اجتہاد کا معنی ہے سوچنا، اجتہاد کا مطلب ہے سوچنا، اور سوچنے کے ذریعے اپنی سمجھ اور سوچ کو کام میں لا کر کوئی حکم شرعی کا بیان کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ ایک تو غلط فہمی ان کو یہ پڑی ہوئی ہے، دوسری غلط فہمی یہ پڑی ہوئی ہے کہ اجتہاد کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو کسی شرعی حکم پر عمل کرنے میں، وہاں کوئی رخصت کا راستہ تلاش کرنا، یہ اجتہاد ہے۔ لہذا اگر کسی چیز کو جائز کہا جائے جو عام طور سے ناجائز سمجھی جاتی ہے تو کہنے پر بڑا اجتہاد ہوا، لیکن اگر کسی ناجائز چیز کو کہا جائے کہ یہ کسی جائز چیز کو کہا جائے یہ ناجائز ہو گئی، تو وہ ان کے نزدیک اجتہاد نہیں ہوتا۔ تو وہ اجتہاد کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس سے کوئی سہولت حاصل ہو، جس سے کوئی آسانی ملے، جس سے کوئی چیز جائز بن جائے۔ تو یہ دوسری غلط فہمی ہے۔ اور تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ اجتہاد کے جو مختلف درجات ہیں، ایک اجتہاد مطلق ہوتا ہے، ایک اجتہاد فی المذہب ہوتا ہے، ایک اجتہاد تخریج ہوتا ہے، ایک اجتہاد ترجیح ہوتا ہے، ایک اجتہاد فی المسائل ہوتا ہے، یہ مختلف درجات جو ہیں وہ بیچارے نہیں جانتے۔ اب اگر آپ ان سے کہو کہ بھائی اجتہاد کا دروازہ تو 400 سال پہلے بند ہو چکا، تو اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ اب یہ مولوی صاحبان جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ عقل کو پر تالا ڈال دو اور سوچ سمجھ کو کا دروازہ بند ہو چکا 1400 سال پہلے۔ تو ایک تو یہ بات غلط فہمی ان کے دماغ میں آ کر، اور ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اجتہاد کے چونکہ درجات ذہن میں نہیں، اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے اجتہاد کا تو 400 سال پہلے ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر قسم کا اجتہاد، جس میں ہر قسم کے اجتہاد و استنباط داخل، وہ بند ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایک بات غلط نہیں ہوتی، لیکن اس کو مخاطب کی ذہنیت کے مطابق اگر نہ کہا جائے تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی جو دروازہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا، اس کو کون بند کر سکتا ہے؟ اجتہاد کا دروازہ کس نے کھولا؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اجتہاد کا دروازہ جو حضور نے کھولا تھا اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، بشرطے کہ اس کے شرائط پائے جائیں اور اس جگہ پر اجتہاد کیا جائے جہاں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ اجازت کس طرح دی تھی؟ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بتاؤ کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو، کہا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ آپ نے کہا کہ سنت میں بھی نہ ہو، تو فرمایا اجتہاد کروں گا اپنے رائے سے۔ یہ فرمایا نا حضرت معاذ نے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یحبہ ویرضا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جہاں قرآن آ گیا، نس آ گئی، وہاں اجتہاد کا کوئی موقع نہیں۔ جہاں سنت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں اجتہاد کا کوئی موقع نہیں۔ اجتہاد کا موقع وہاں آتا ہے جہاں قرآن میں سنت میں کوئی شرعی حکم موجود نہ ہو، تو پھر اس وقت میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہذا جو لوگ نصوص کے مقابلے میں اجتہاد کو لانا چاہتے ہیں، اس کا دروازہ تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا۔ اب اجتہاد کہنے والے، اجتہاد والے آج یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہر چیز کا کی علت دیکھا کرو، علت دیکھا کرو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا تھا، تو خنزیر کو اس لیے حرام کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خنزیر ہوتے تھے وہ گندے سندے سڑے ہوئے ماحول میں ہوتے تھے، غلاظتیں کھایا کرتے تھے اور ایسی جگہ پر رہتے تھے کہ ان کے اندر بہت گندگی ہوتی تھی۔ اب تو بڑے ہائیجینک ماحول میں، ہائیجینک فارمس میں خنزیروں کی تربیت ہوتی ہے۔ لہذا اب اجتہاد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حلال کر دیا جائے۔ تو بھائی یہ ہے وہ اجتہاد جس کا آج کل پرچار بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن نے اگر صاف صاف کہہ دیا کہ لحم الخنزیر کو حرام قرار دے دیا تو یہ اجتہاد کا محل ہی نہیں رہا, کیونکہ نص میں آ گیا. اور حضور نے جہاں اجتہاد فرمایا تھا وہ جگہ تھی جہاں نہ نص قرآن میں ہو نہ نص سنت میں ہو, تو پھر اجتہاد کی جگہ آتی ہے. لیکن وہ دوسری بات یہ کہ آج کل بہت کثرت کے ساتھ یہ علت کی بات جو میں نے ابھی کہی آپ سے, یہ بہت آج کل بڑا سود ہے. سود کے بارے میں, بھائی سود تو حرام ہے, تو کہتے ہیں اب یہ بینکنگ والا سود جو ہے یہ حرام نہیں ہے. یہ وہ زمانہ تھا کسی زمانے میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب لوگ قرضہ مانگنے آتے تھے, ان سے زیادہ مانگا جاتا تھا, وہ حرام تھا. لیکن آج کا جو اپ ٹو ڈیٹ قسم کا سسٹم ہے اس میں یہ حرام نہیں. تو اول تو میرے والد ماجد والے ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے, وہ بھی آپ کو سنا دوں. کہتے ہیں کہ ایک ہندوستان کا ایک گویا تھا, گویا جانتے ہیں نا گانے والا, تو وہ حج کو چلا گیا. حج کو گیا, حج کے بعد فارغ ہو کر حج سے مدینہ منورہ جا رہا تھا. تو پہلے زمانے میں مدینہ منورہ جانے کے لیے راستے میں منزلیں کرنی پڑتی تھیں, تو ایک منزل پر وہ رک گیا رات میں. تو وہاں رات میں جب کھانا وانا کھا کے بیٹھا تو ایک عرب گویا آ گیا, جو عرب کا گانے والا تھا, اور اس نے بھی کھانا کھا کے رات شام ٹھنڈی تھی, تہامہ کی رات تو ٹھنڈی تھی, تو اس کو بھی کچھ مزہ آ گیا, اس نے اپنا گانا شروع کر دیا عرب گویا نے. وہ گانے کی آواز بڑی بھونڈی تھی, یعنی مکروہ قسم کی آواز سے گا رہا تھا. تو جب ہندوستانی گویے نے اس عرب گویے کی آواز سنی تو کہنے لگا کہ قربان جائیے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ان عرب بدوؤں کا گانا سنا, بے ڈھنگا گانا, اس واسطے اس کو ناجائز قرار دیا. اگر میرا کہیں گانا سن لیتے تو کبھی ناجائز نہ کہتے. تو آج ایک وبا یہ پھیلی ہے کہ وہ سود جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا بے ڈھنگا, تو وہ تو حرام تھا, لیکن آج اگر بینکوں والا سود دیکھ لیتے تو حلال قرار دیتے تھے. تو وجہ کیا اس کی بتائی جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا وجوہ نکالی جاتی ہے, میری کتاب ہے اس موضوع پر مستقل. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک چیز کو بڑے واضح طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے, دو باتیں سمجھنے کی ضرورت. ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ حکمت انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے. بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کی حکمت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کی وجہ سے اس کو واجب الاتباع ہے. بے شمار اس کی مثالیں ہیں. دوسری بات یہ کہ احکام کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. اور علت اور حکمت کا فرق آج کل کا جو تعلیم یافتہ نو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ آسانی سے نہیں سمجھتے, اس لیے میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں. مثال یہ دیتا ہوں کہ دیکھو علت تو وہ چیز ہوتی ہے جس پر کسی حکم کا دار و مدار ہوتا ہے. جب علت پائی جائے گی حکم آ جائے گا, چاہے حکمت پائی جا رہی ہو یا نہ پائی جا رہی ہو. اور حکمت فائدہ ضرور ہے اس کا, لیکن اس کے اوپر حکم کا دار و مدار نہیں ہوتا. اس کی مثال یہ سمجھو کہ یہ جب آپ کار میں سوار ہو کر سفر کرتے ہو تو بہت سی جگہوں پر یہ ٹریفک لائٹس لگی ہوتی ہیں, ٹریفک سگنل. سرخ بتی ہو تو کیا حکم ہے کہ ٹریفک رک جائے, اور سبز بتی ہو تو چل پڑے. اب بتاؤ اس کا یہ حکم ہے نا, اس کا فائدہ کیا ہے, حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے بچایا جائے, ٹکر سے بچایا جائے, یہ حکمت ہے اس میں. لیکن علت کیا ہے؟ علت ہے وہ بتی, جو سرخ بتی اگر جل گئی تو کیا مطلب ہے, رک جانا ہے. اب اگر فرض کرو سرخ بتی جل رہی ہے اور ٹکر کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, اکا دکا ایک دو گاڑیاں آس پاس جا رہی ہیں, سامنے سے کوئی گاڑی آ ہی نہیں رہی, تو حکمت ہے وہاں پر, کوئی موجود ہے اس وقت؟ حکمت تو نہیں ہے. لیکن اگر اس کے باوجود پار کر جائے گا بندہ تو خلاف قانون ہوگا, سزا کا مستحق ہوگا, اس واسطے کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. تو یہ سرخ بتی جو ہے یہ در حقیقت علت ہے اس ٹھہر جانے کے حکم کی, اور جب یہ پائی جائے گی ٹھہرنے کا حکم لازمی ہو جائے گا, چاہے اس کا جو آخری فائدہ ہے وہ حاصل ہو رہا ہو یا نہ ہو. براہ تو اگر ٹھہر جائے تو اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے. لیکن یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ تم اس فائدے کو دیکھو اور اس حکمت کو دیکھو. تم ایک شہری ہو, تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے سرخ بتی کو دیکھی تو رک جاؤ, اس کے بعد اس کو آگے بڑھنا تمہارے لیے جائز نہیں. تمہارا کام فائدہ دیکھنا نہیں ہے, اس لیے کہ ہر آدمی اگر یہ فائدہ دیکھنا شروع کر دے تو فائدہ دیکھے گا تو سارا انارکی پھیل جائے گی, اور اس انارکی کے نتیجے میں وہ قانون برقرار نہیں رہے گا. اس لیے احکام کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. اس واسطے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی بھی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. تو بات کیا ہے کہ اجتہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ اس کا کھولا تھا, وہ بند کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ نصوص کے خلاف نہ ہو, پہلی بات. دوسرا یہ کہ جو اجتہاد کرنے والا ہے اس کو کچھ پتا تو ہو کہ قرآن میں کیا ہے اور سنت میں کیا ہے, اور جو انگریزی ترجمے پڑھ پڑھ کر اور اردو ترجمے پڑھ پڑھ کر قرآن پڑھ رہا ہے, اس کو وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا چیز قرآن میں ہے کیا قرآن میں نہیں ہے, کیا حدیث میں ہے کیا حدیث میں نہیں ہے. یہ علم جو ہے وہ اس طرح مطالعے سے حاصل نہیں ہوتا. اگر قرآن کا علم محض مطالعے سے حاصل ہوتا تو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, قرآن براہ راست نازل کر دیا گیا ہوتا. قرآن نازل کیا گیا, ساتھ میں رسول کو بھیجا, لِيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے. تعلیم کس کو دے؟ ابو بکر صدیق کو, فاروق اعظم کو, عثمان غنی کو, علی مرتضیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, جن میں سے ہر ایک عربی کا شناور تھا, فصاحت و بلاغت کا شہ سوار تھا. ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی, قرآن کے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت تھی, آپ کی تربیت کی ضرورت تھی. اس واسطے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلم کے, مقرر کی معلم کے کتاب کو صحیح طرح سمجھا نہیں جا سکتا. لہذا ہر ایک آدمی آ کے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں اجتہاد کرنے کو تیار ہوں, اجتہاد کا دروازہ بے شک کھلا ہے, لیکن وہ کھلا ہے تو اس میں کچھ کپڑے پہن کے داخل ہو, ننگے داخل ہو جانے سے وہ اجتہاد حاصل نہیں ہوگا, اس سے گمراہی پھیلے گی, اس سے مسلمانوں میں اضطراب پھیلے گا. تو یہ بات اچھی طرح خود بھی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. تو میں آج یہ کر رہا تھا, یہ میں نے مثال کے طور پر بات کی کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی سمجھ کو سمجھ کر بات کرو. اس کے لیے بعض اوقات اہل علم کو اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اپنی قوم کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے, ان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے, جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کے مالہ و ما علیہ کو بصیرت کے ساتھ سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان تمام آج کل کے جو موجودہ زندگی ہے اس موجودہ زندگی کے حالات کو اچھی طرح علماء کرام سمجھیں, لوگوں کے مزاج و مذاق کو سمجھیں, ان کی ذہنیت کو سمجھیں, ان کے افکار کو سمجھیں. دیکھیے جس زمانے میں یونانی فلسفے کا زور تھا تو ہمارے علماء کرام نے, امام رازی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا یونانی فلسفہ حاصل کیا, اور حاصل کر کے انہیں کے ہتھیاروں سے ان کا جواب دیا. تو آج ہمارے علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ آج کے ہتھیاروں کو سمجھیں, ان کو سیکھیں, اور انہی سے ان کا جواب دینے کی کوشش کریں, اور اس طرح اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کی دعوت مؤثر ہوگی, فائدہ مند ہوگی, اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ایمان کا نور پھیلے گا. ورنہ یہ تو قاعدہ ہے کہ خانے خالیرہ دیو میں گیرن, اگر کوئی خانے گھر خالی پڑا ہوتا ہے تو اس پر جنات قبضہ کر لیتے ہیں. تو اگر علماء کرام آگے بڑھ کر یہ کام نہیں کریں گے, علماء کرام آج کے انسان کی ضروریات, اس کے تقاضوں, اس کی ذہنیت کو سمجھ کر اس کی صحیح رہنمائی نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ غلط طریقے سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہ ہے ایک پیغام جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور سیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.